بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، آج شروع میں جو پڑھا گیا ہے وہ سورہ فتح کا ایک حصہ ہے. سورہ فتح کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے واقعے کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے ایک خاص تدبیر یہ فرمائی کہ دشمنوں کے ساتھ اور مخالفین کے ساتھ لڑائی کا ماحول نہ رہے، کیونکہ لڑائی کے ماحول میں اچھی بات بھی خراب لگتی ہے، اور لڑائی کے ماحول میں کوئی بات قبول کیے جانے کی توقع نہیں رہتی. تو غیر مسلموں کو، مشرکوں کو جو دعوت دی جا رہی تھی اسلام کی، تو اس سے جو ٹینشن ڈیولپ ہوا مخالفت میں، اس میں لڑائیوں کی، جنگوں کی نوبت آ گئی. تو اب اس میں تو ایک دروازہ بند ہو گیا، رکاوٹ ہو گئی دین کی بات پہنچانے میں. تو ایک موقع آیا، اس موقع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح استعمال فرمایا، اور اس نے ہوشیاری سے کام لے کر آپ نے مصالحت کر لی مشرکوں کے ساتھ میں کہ 10 سال تک ہماری تمہاری لڑائی نہیں رہے گی. معاہدہ نہ جنگ، جنگ نہیں کرنے کا معاہدہ آپ نے کر لیا. اس معاہدے کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دب کے مصالحت کرنی پڑی، یعنی ایسی کنڈیشن اور ایسے شرائط ان کی طرف سے آئے جو صحابہ کے لیے بھی بالکل گوارا نہیں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تو بہت ہی، ان سے تو بہت گرے ہوئے تھے. مگر مقصد پر نظر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر میں ان شرائط کی وجہ سے ان سے الجھوں گا اور اس میں آرگیومنٹ ہوگا تو پھر فدا نہیں ہو سکے گی. آپ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح صلح ہو جائے. بہرحال ہر قسم کی ان کی شرط کو منظور کرتے ہوئے آپ نے یہ طے فرما لیا کہ ہماری تمہاری 10 سال کی جنگ نہیں رہی. جب جنگ والا معاملہ ختم ہو گیا، جنگ صلح ہو گئی، تو پھر دین کی بات آپ نے ان لوگوں تک پہنچانی شروع کر دی، اور دعوت کا جو ماحول ہے وہ کھل گیا. اس کی وجہ سے بہت لوگ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ اصل دعوت پہنچنے کی بات تھی، سمجھنے کی بات تھی، تو سمجھنے سمجھانے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا، اس لیے ساری رکاوٹ ہو گئی. اس زمانے میں بھی مسلمانوں کی سیاست کا ایک بہت حصہ اہم ہے، ایک بہت اہم ترین حصہ ہے، بالخصوص ایسے ملکوں میں جہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہیں یا ان کا اپنا کوئی ڈومینیشن نہیں ہے یا ان کی حکومت نہیں ہے. وہاں کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مدعو ہے ہمارے، اور جتنے غیر مسلم ہیں سب مدعو ہیں، جو بھی ہے، جو غیر مسلم ہے ہم اس کے دار ہیں، وہ ہمارا مدعو ہے. ہمارے پاس بڑی چیز ہے، اس کے پاس چھوٹی چیز ہے. ہم پر امپریشن غلط ہو گیا، ہم آئے ڈالر لینے کے لیے، چونکہ ہمارے پاس نہیں تھے تو ہم محروم تھے، ہم لینے کے لیے آئے، تو جس سے ہم لے رہے وہ بڑا بن گیا ذہن میں ہمارے، اور ہم لینے والے چھوٹے ہو گئے. لینے والے کا ذہن تو چھوٹا ہوتا ہی، اس مروبیت میں کام کا ستیہ ناسا ہو گیا. اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کو اللہ نے ڈالر کے علاوہ ایک اور چیز دی ہوئی، ان کو ڈالر دیے ہوئے تھے، ہم کو ایمان دیا ہوا. ہمارے پاس ایمان کی دولت تھی جس سے آخرت کی نجات متعلق ہے. جس کے پاس ایمان ہے وہ نجات پائے گا، جس کے پاس نہیں ہے وہ نجات نہیں پائے گا. سورہ محمد میں اس مضمون کو اللہ نے صاف بیان فرمایا. سورہ فتح سے پہلے سورہ محمد ہے، اس میں یہ مضمون صاف بیان فرمائی کہ ایمان ہمارے پاس کسی کے بھی عمل کو قبول کیے جانے کی شرط ہے. جو ایمان کے بغیر آئے گا، کچھ بھی کر کے آیا ہو، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. چیریٹی دی ہو، نیک کام کیا ہو، صدقہ خیرات کیا ہو، ہیلپ کی ہو، الٹا لپٹ گیا ہو پوری عمر، سمجھ رہے، وہ جہنم میں جائے گا، اس کا انجام جہنم ہے. دنیا میں کتنے پائس پیپل ہونے کا نوبل انعام اس کو ملا ہو، وہ جہنم رسید ہوگا. تو ایمان ایک ایسی چیز ہے، وہ ہمارے پاس ہے. اس ایمان کے لیے جن کے پاس ہے وہ دائی ہوتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ دوسروں کو اس کی طرف بتائیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور سب کے لیے، سب کی نیڈ ہے، سب کی ضرورت ہے. اور جو مدعو ہوتے ہیں ان کو اس کی طرف بلایا جائے، جو جن کے پاس نہیں ہے وہ مدعو ہوتے ہیں، ان کو بلانا ہوتا ہے. دائی اور مدعو کے درمیان میں جو رشتہ ہے، ایک تو اس میں غرض باقی نہیں رہنی چاہیے، دائی اور مدعو کی، دائی کی مدعو سے کوئی غرض نہ ہو، کیونکہ جب غرض آئے گی تو مدعو اس کو کہتے ہیں جس کو دعوت دی جا رہی ہے، عربی لفظ ہے. تو مدعو کو اگر یہ فیل ہوا کہ کسی غرض کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہا ہے، تو پھر مقصد ڈیمیج ہو جائے گا. اس لیے کیا ہے، ہر نبی یہ اعلان کرتے تھے کہ ہمیں تم سے کچھ لینا نہیں ہے، بس ہمارا ایک پیغام ہے، تم سن لو. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں تعلقات جو ہیں وہ خوشگوار رہنا، لڑائی والا ماحول نہیں رہنا, کیونکہ لڑائی والے ماحول میں آپ اپنا میسج تو دے ہی نہیں سکتے, اپنی بات تو پہنچا ہی نہیں سکتے. اگر پہنچا بھی دیا آپ نے تو سامنے والا لے گا نہیں, اس کو اس کی عزت کا مسئلہ, ناک کا مسئلہ, 50,000 مسئلے ہوں گے وہاں پہ. تو اس لیے یہ ایک بہت حکمت عملی کی ضرورت ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہ وہ غیر مسلموں کو اپنا مدعو بنائیں, اور مدعو بنانے کے لیے ان کو نوعیت ایسی رکھنی پڑے گی کہ ٹینشن نہ ہو اور آپس میں سر پٹوا اور لڑائی بھڑائی والا ماحول کریٹ کیا ہوا نہ ہو. پھر اس وقت میں ان کو دعوت دی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں جب یہ حکمت عملی اختیار فرمائی تو 18 سال میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے اس سے زیادہ لوگ 2 سال میں ہوئے اس کے بعد. یہ صاف سیدھا صاف ہو گئی تھی اور لوگوں کو دعوت دی جا رہی تھی. تو اس وجہ سے ایک اس مضمون کو بہت تفصیل سے اس میں سورہ فتح میں بیان کیا گیا ہے, اور اس مصالحت کو حضور پاک اللہ تبارک و تعالی نے فتح مبین قرار دیا. فتح ہو گئی مطلب یہ ہے کہ دائی اور مدعو کا رشتہ صاف ہو گیا اور بات پہنچانے کا راستہ کھل گیا تو سمجھو کام بن گیا. اس لیے کہ اسلام میں اللہ نے اٹریکشن دیا ہوا ہے, وہ حق ہے. وہ اسلام ہر انسان کی روح کی آواز ہے, ہر انسان کی روح کی پیار ہے. وہ اگر صحیح نہج سے سنجیدہ ماحول میں عوارضات کے بغیر ایک آدمی کے دل تک آپ ہٹ کریں گے اسلامی مضامین کو صحیح نہج سے, اس کا دل قبول کر لے گا. الا یہ کہ وہ شقی ازلی ہے یعنی جہنم اس کے لیے طے ہے تو الگ بات ہے. اس لیے اس کو فتح مبین قرار دیا گیا. پھر اس کے بعد اس موقع پر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کی تھی ان کی تعریف فرمائی, اور پھر آخری رکوع کے اندر حضرات صحابہ کی تعریف مستقل بھی بیان کی گئی ہے. ہمارے دین کی ایک بہت بڑی بنیاد وہ ہمارے اسلاف اور بڑوں کا احترام اور ان کی عزت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جگہ 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 صحابہ کرام کی عزت کے فضائل اور ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں. سب صحابہ ہمارے پاس محترم ہیں. جب صحابہ محترم ہیں تو اہل بیت بدرجہ اعلیٰ محترم ہیں. اس لیے وہ پورا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور اہل بیت میں بیویاں جو ہیں وہ سب شامل ہیں. اہل سنت و جماعت ہو یا کامن سینس ہو, سب جگہ پر اہل بیت میں بیوی شامل ہوتی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اہل بیت میں بیوی نہیں ہوتی اور دوسرے ہوتے ہیں, کیونکہ بیوی تو پہلے ہوتی ہے. تو آپ کے گھر والوں کے ساتھ میں دعوت ہے بلکہ آپ کو دعوت دے رہی ہے, تو آپ بیوی کو چھوڑ کے بچوں کو خود کو لے کے آگے بولے تو آپ نے مجھے میرے گھر والوں کو دعوت دی تھی. تو بیوی اہل بیت میں شامل نہیں, کسی کے گھر میں ایسا ہے کہ اس کی بیوی اہل بیت میں شامل نہیں. ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ گئے کہ جن کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہوں گی, کسی بیت کی بات ہے یہ بالکل نہیں سمجھ میں آنے والی بات. اہل بیت میں تمام ازواج مطہرات شامل ہیں, تمام ان کی اولاد بھی شامل ہیں, اور ہم صحابہ کے سب صحابہ کرام, حتیٰ کہ وہ صحابہ جو آپس میں ان کے اختلافات ہو گئے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں, جو امت مسلمہ کے نزدیک زیادہ محترم سمجھے جاتے ہیں اپنے فضائل کے اعتبار سے, ان کو تو ہم چاہیں اور دوسرے کو ہم نہیں چاہیں گے. ویسا ان کے اپنے مرتبے ہیں, ہم کو یہ حق پہنچتا ہی نہیں کہ ہم ان کا حساب کتاب کریں اور ان کے درمیان ججمنٹ کریں کہ تم کیسے. ہمارے لیے سب بڑے ہیں. تو اس وجہ سے تمام صحابہ کرام کا احترام ضروری ہے امت مسلمہ میں. اور صحابہ نے جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا وہ مستند و معتبر ہے, اور ٹرینڈ جماعت ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشن میں, اپنی ٹریننگ میں, اپنی تربیت میں, اپنی تعلیم میں, سب چیزوں میں کامیاب رہے ہیں, فیل نہیں ہوا. اگر صحابہ کرام متاثر ہوں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب نہیں ہونے والا مضمون نکلتا ہے, حالانکہ وہ باحقیقت کے خلاف ہے. وہ جی اس لیے سب صحابہ قابل احترام ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہے. سورہ حجرات میں یہی اخلاقیات والا مضمون زیادہ بیان کیا گیا ہے. دین کے شعبے جو ہیں, دین کی جو برانچز ہیں, جو حصے ہیں, اس میں ایک اہم ترین حصہ ہمارے معاشرت کا اور ہمارے اخلاق کا ہے, ہماری صفات کا اور ہماری معاشرتی زندگی کا ہے. بڑے چھوٹوں کی رعایت کرنا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانا, رشتے داروں کے حقوق ہوتے ہیں, چھوٹوں کے حقوق ہوتے ہیں, بڑوں کے حقوق ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. تو جو ایک انسان کی دوسرے انسان سے ڈیلنگ ہے کسی بھی نوعیت کی ہو, اس کے کچھ خاص احکام ہیں اسلام میں. ہر انسان کے دو معاملے ہیں, ایک معاملہ اس کے ساتھ اور اس کے اللہ کے ساتھ, اور دوسرا معاملہ اس کے ساتھ اور دوسرے انسان کے ساتھ. دو انسانوں میں اور دو اینٹوں میں فرق ہے. اگر دو اینٹ ایک کے بعد ایک رکھ دیں گے تو وہ دو اینٹیں ہی ہیں, وہ ایک دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے وہاں پہ. لیکن دو انسان جب ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کا حق متعلق ہوتا ہے. پھر اب یہ انسان الگ الگ قائم کے ہیں, الگ الگ قسم کے ہیں, بڑے درجے کے ہیں, چھوٹے درجے کے ہیں, برابر کے درجے کے ہیں, دور کے ہیں, نزدیک کے ہیں, کچھ قرابتیں نہیں ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو ان کے جو احکام ہیں ان کو معاشرتی مسائل کہتے ہیں. اس میں دو حصے ہیں اسلام میں. ایک حصہ حسن معاشرت کہلاتا ہے, یعنی وہ اصول اور قاعدے جس میں ایک دوسرے کی کو تکلیف پہنچانے سے بچایا گیا ہو, یہ حقوق کہلاتے ہیں, یہ رائٹس میں آتے ہیں. اور یہ فرائض میں سے ہیں اسلام کے فرض ہے, اس سے متعلق بہت سے احکام ہیں. اصل بیس اس کی یہ ہے کہ آپ سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنا, نہ جان کو اس کی, نہ مال کو اس کی, نہ عزت کو اس کی. تین چیزیں آدمی سے متعلق ہوتی ہیں, جان اور مال اور عزت. ان تینوں کے اندر سب سے کم درجے کی چیز مال ہے, اس سے اوپر کی چیز جان ہے, اس سے اوپر کی چیز عزت ہے. عزت کے لیے آدمی جان قربان کر دیتا ہے. تو ان تینوں کو متاثر نہیں کر سکتا ہوں سر, اس سے متعلق احکام ہے اصل وہ, تو اس کو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے, چاہے وہ کیسے مسلمان گنہگار ہے فرما بردار ہے. اس معاملے میں آپ کی شریعت اس سے دائر نہیں کرتی ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس سے تکلیف نہ پہنچے. اللہ کی شریعت نے کوئی ایسا حکم دیا جس کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ ذمہ دار ہے, آپ ذمہ دار نہیں ہے, کیونکہ آپ شریعت بیچ میں آ گئی ہے وہاں پر. اس سلسلے میں یہ جو حسن معاشرت ہے یہ تو حقوق کا حصہ ہے. اسی معاشرت کا ایک دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے حسن اخلاق, کہ دوسرے کو آپ سے فائدہ پہنچے, راحت مل جائے کچھ. دوسرے کو فائدہ پہنچنا اور راحت مل جانا اس کی بھی بڑی ڈیٹیلز ہیں, تفصیلات ہیں. وہ اسلام کا اعلیٰ درجہ ہے, وہ ایمان کا کمال ہے. جس کا ایمان کامل ہوگا اس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. اور اس نے فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ سب سے کامل ایمان والا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے قریب مجھ سے وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے ہوں گے. اس واسطے کہ تھرڈ پرسن کے ساتھ میں مسجد میں آپ سے ملاقات کر لیا, میں آپ سے مسکرا کے مل لیا, آپ مجھ سے مسکرا کے مل لیا, اخلاق سے پیش آئے ایک دوسرے سے, تو جب تک عقل ٹھیک ہے یہی کریں گے اور کیا کریں گے. سارا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ صبح شام کی ڈیلنگ ہے, خلوت جلوت کی ڈیلنگ ہے, اپنے جذبات کی ڈیلنگ ہے, وہاں پہ آدمی کتنا بیلنس اپنے آپ میں بیلنس میں رہتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ گھر والوں کے ساتھ جو اچھے اخلاق والا ہے وہ میرے پاس قیامت میں سب سے قریب ہوگا, کیونکہ وہاں اصل پڑک ہے انسان کی. کسوٹی ہے کہ واقعتاً اس کے اندر اخلاق ہے یا شو پٹ اپ کے اخلاق. ایک اخلاق شو پٹ اپ کے ہوتے ہیں دکھانے کے, ایک اخلاق فطری اندر جس کے اتر گئے ہوں ایمان کی صفت کی حیثیت سے وہ ہوتے ہیں. یہ اندر جس کے اخلاق اترے ہوئے ہوتے ہیں تو جب جو آدمی ساتھ رہتا ہے جس کے ساتھ زندگی گزر رہی ہوتی ہے وہاں اس کا مظاہرہ ہوتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو. تو عورت تو بغیر جی والا اس کے مکلف ہے کہ اس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں, اور مرد بھی اس کا مکلف اور ذمہ دار ہے کہ اس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اولاد کے ساتھ اچھے ہوں. تو یہ حسن اخلاق کا ایک حصہ ہوتا ہے, اس کا تعلق کمال ایمان سے ہے. اور ایک حسن معاشرت ہے, یہ سورہ حجرات ہے, اس میں حسن معاشرت والے مسائل یعنی حقوق والے مسائل بیان کیے گئے ہیں, ان کا خلاصہ میں مختصر عرض کروں گا. کچھ جو اس میں ہیں اس میں سے باقی میں بڑی کروں گا. ایک بات سب سے پہلی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بتایا گیا ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ سرکار کا ہے, اور سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کے حقوق کی ہمارے اوپر ہے, اور اس کی نزاکت بھی زیادہ ہے. اگرچہ کہ امت مسلمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں, پردہ فرما گئے, پھر بھی آپ کے حقوق ہیں. ان کی اطاعت کرنا بھی ان کا حق ہے, ان سے محبت کرنا بھی ان کا حق ہے, ان کی تعظیم کرنا بھی ان کا حق ہے. ایک خاص حق جو یہاں بیان کیے گا وہ یہ کہ جب وہ موجود ہوں تو ان کی موجودگی میں زور سے بولنے کی امت کو اجازت نہیں. آواز آہستہ ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو آداب والا سیکشن ہے, شعبہ سبجیکٹ ہے, آداب جس کو کہتے ہیں, وہ اس کی پہنچ بہت دور تک ہے. بہت باریک باریک چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے اس میں. اس میں سب سے کتنی نزاکت ہے اس بات میں کہ اگر آپ کسی اپنے سے بڑے آدمی کے سامنے اونچی آواز سے بولو گے تو سامنے والے کی فیلنگ پر اثر پڑے گا. کیوں بھائی انہیں بہت بڑا ٹھیک ہو گیا, انہیں بڑی آواز کیوں کر رہا ہے. ادب ادب سکھایا گیا, سب سے بنیادی چیز ادب ہے. تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سب سے پہلے ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضور کی بات اور حضور کی سنت کا ادب حضور کے ادب کے برابر ہے. اسی لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتائی جائے, آپ کی تعلیمات سنائی جائے, تو اپنی گردن کو جھکا دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے سر, جیسا آپ فرما رہے ہیں وہ صحیح, جیسا آپ فرما رہے ہیں وہ صحیح. مجھ سے نہیں ہو سکتا, یہ میرا قصور ہے, نہیں ہو رہا, عمل نہیں کر رہا ہوں, یہ میری غلطی ہے, ہونا چاہیے. چاہے کوئی ہمیں کتنا ہی تانا دے, ہمیں شرمندہ کر دے, ذلیل کر دے, شرما دے, وہاں اپنی شرم وغیرہ سے بچانے کے واسطے سنت وغیرہ پر اٹیک نہیں کر دینا چاہیے. ادب ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیاب میں آپ کی بات پر احترام رکھنا, اور آپ کے والے طریقوں اور عادات اور اخلاق پر کا احترام کرنا. اور علماء نے اسی میں شامل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندوں کو, کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں آپ کے نمائندگی کرنے والے ہوں گے جن کو ہمارے نزدیک علماء ربانی اور بزرگان دین کہتے ہیں، جو ہمیشہ ہر زمانے میں دین کی ترجمانی کرتے ہیں، ان کا ادب اور احترام اس کا حصہ بتایا گیا ہے. اور ادب اور احترام کی تو تفصیلات بہت ہیں. یہاں سے اسٹارٹنگ ہے کہ سب سے پہلے تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہیں ہونا. جب ان کے سامنے تم دونوں آدمی، یعنی وہ بیٹھے ہوں اور دو آدمی ان کے سامنے بات کر رہے ہوں، تو وہ دونوں آہستہ بات کریں گے، حتیٰ کہ ان کی کان پہ بوجھ بھی نہ ہو. اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور سے کوئی بات فرماتے تو بار بار حضور کو پوچھنا پڑتا کہ کیا فرمایا، کیا کہا تمہیں، کیا کہا تمہیں. نکلتی نہیں تھی آواز، حالانکہ عمر کتنے تیز مزاج کے، سخت مزاج کے تھے ایسا عمل کرنے والے لوگ. تو ایک بات یہ بتائی گئی. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے معاملے میں یہ نزاکت ہے کہ اگر ان کی شان میں کوئی بھی بے ادبی ہوئی تو دوسرے پورے نیکیوں کو قبول نہیں کروں گا. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ. نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکات ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، نیک کام بہت سارے کیے، اگر حضور کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی تو کہا کہ وہ دوسرے سارے اعمال کو کینسل کر دیا جائے گا کہ کیا آدم ہے، وہ ہوا ہی نہیں. وہ اللہ کے پاس اتنی حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن اتنا رکھا گیا امت پر کہ ذہن میں رہے کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، جن کی اتباع کی جا رہی ہے، جن کے اوپر ایمان لانے کو کہا گیا ہے، جن کی امت میں تم کو بنایا گیا ہے. دوسرا ایک اصول بیان کیا گیا معاشرتی، وہ یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں کسی کی طرف سے کوئی بات آئے، کسی کے بارے میں کسی کی طرف سے تمہارے سامنے کوئی بات آئے، تو جب تک تحقیق نہ کر لو اس وقت تک اس پر یقین بھی مت کرو. فتبین، اگر تم بغیر تحقیق کیے کہ اس پر اعتماد کیا، پھر کوئی اقدام تم نے کر دیا، تو اس کا گناہ تم کو ہوگا کہ تمہیں تحقیق تم ملے کہ اس نے مجھے کہا تھا، اس نے مجھے اس کے بارے میں یہ بات کہی تھی، اس لیے میں نے اس کو مار دیا، اس کا اس کے تھپڑ لگا دیا، اس کی بے عزتی کر دی، اس کی بات اچھال دی، اس کی بات چھاپ دی، کچھ بھی کر دی. سب چیزوں کو اپنا ہی ہوتا ہے یہ، کہ اگر کسی کی بات وغیرہ تحقیق کے آگے بڑھا دی گئی تو یہ نہیں ہوگا کہ اب ہم اپنے کندھے سے اتار دیں گے کہ ڈرو برگر دینے رانی، سنانے والا جو ہے وہ ذمہ دار ہے. یہ اسلام یہ کہتا ہے کہ سنانے والا بھی ذمہ دار ہے اور تم بھی ذمہ دار ہے کہ تم نے تحقیق کیوں نہیں کی. ختم بھائی، ایک بات یہ بیان فرمائی گئی کہ جو مسلمان جماعتوں میں لڑائی ہو جائے، مسلمان گروپس میں اگر لڑائی ہو جائے تو جو تیسرے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا پڑے گا. فرمایا ایک کام تو یہ کرنا ہوگا کہ ان میں صلح کی کوشش کرا کہ دونوں صلح کر لیں. اور صلح کرنے کا طریقہ اصل میں یہ ہوتا ہے، بہت لوگوں کو میں نے دیکھا، اور بلکہ صلح کرانے والوں کو دیکھا، جو عام لوگوں کا تو خیر حساب ہی کیا ہے، جو صلح کرانے والے ہیں ان کو بھی دیکھا کہ جو آدمی لڑے، ارے بھائی لڑنا بہت بری بات ہے، ہم مسلمان تھا، یہ کہیں لڑتے ہیں، یہ ہیں، کوئی نہیں ہے، معاف کر دو، تم بھی چھوڑ دو بھائی، تم بھی چھوڑ دو، چلو دونوں گلے ملو، چلو دونوں سلام کر لو، ایسے کی صفائی ہوا کرتی ہے. یہ طریقہ نہیں ہوتا. صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کو سننے کے بعد میں صحیح کون ہے غلط کون ہے پہلے یہ طے کریں، حق پر کون ہے غلطی پر کون ہے پہلے اس کو طے کیا جائے، پھر اس کو بتایا جائے جو غلطی پر اس کو کہ تجھ سے غلطی ہوئی اور تجھ سے یہ غلطی ہوئی. وہ اگر ماننے کو تیار نہیں ہے تو ثابت کیا جائے اس کو، اگر ثابت نہیں ہوتا تو پھر غلطی کا الزام اس کو نہ دیا جائے. ایک کام ہے وہ کرنے کا، کیونکہ دو گروپ میں، دو پارٹیوں میں جس بات پر آرگیومنٹ ہوئی ہے اس بات میں پہلے اس نتیجے پر پہنچنا کہ دونوں میں غلط کون ہے اور صحیح کون ہے. اس کے بعد میں جس نے غلطی کی ہے اس کو یہ بتا دیا جائے کہ ہم سب یہ مانتے ہیں کہ تجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. اب اس کے بعد یہ بولا کہ جب یہ غلطی ہوئی ہے تو تُو اس غلطی سے رجوع کر لے، اس پر معذرت کر لے، اور دوسرے کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ یہ غلطی تو سب سے ہوتی ہے، معاف کیا جاتا ہے، معاف کر دیا جائے. اگر احساس حق کیا جائے گا، حق کو پہلے ظاہر کر کے پھر دونوں کو آپ ملاؤ گے تو واقعتا مل جائیں گے، کیونکہ معاف کرنے والا دل سے معاف کرے گا، معافی چاہنے والا اپنی غلطی کے اقرار کے ساتھ معافی چاہے گا، اندر سے بات صاف ہو کے پھر صاف ہوگی وہ چیز، معاملہ صاف ہوگا. اس احساس حق کے بغیر جب بھی آپ دو گروپ کے درمیان میں ملاؤ گے نا تو یہاں پہ گلے ملا دو گے، پھر دروازے کے باہر سے فٹ شروع ہو جائیں گے. یہ فائدہ ہے. ایک بات یہ ہونا ہے کہ پاس لے ہوں بہن ہوں، اور اگر اس میں سے ایک جماعت، ایک گروپ جو ہے وہ تیار ہی نہیں ہو رہا مصالحت کے واسطے، لڑے جا رہا ہے، تو پھر تیسری پارٹی پر، یعنی تھرڈ مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ ان میں جو غلطی پر ہے اس کے خلاف ان لوگوں کا ساتھ دیا جائے جو صحیح پر ہیں. اور یہاں تک کہ اگر اس میں اطاعت کرنا پڑا، لڑائی کرنی پڑی تو بھی کرنا ہوگا. اس وجہ سے ہو جاتی ہیں لڑائیاں، یہ جو لڑائیاں ہو جاتی ہیں نا بعض مطلب اچھے لوگوں میں بھی، اس کی دے دیے. فَإِن فَرَأَتْهُ أَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اب اگر جب 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 وہ دیکھ لے وہ پارٹی کے بھائی یہ تو سارے مسلمان ان کا ساتھ دے رہے ہیں جو لوگ صحیح پر ہیں, تو وہ اگر اپنی غلطی سے رجوع کر لے واپس ہو جائے تو پھر محض اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ لڑائی شروع ہوگی پھر لڑائی رکھو مت, بس پھر انصاف پہ آ جاؤ. جب وہ رجوع کر لے تو پھر تم مطالعات کر دو اور انصاف پر آ جاؤ. اور ایک بات یہ بیان فرمائی گئی کہ سب مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ سب مسلمان بھائی ہیں, انما المؤمنون اخوة, سارے مسلمان جو ہیں وہ بھائی ہیں. اسلام کا جو رشتہ ہے اخوت کا, یہ خون کے رشتے سے زیادہ پاورفل ہے اور مؤثر ہے, تاثیر اس کے اندر ہے اور بنایا گیا ہے اس کو اتنا زیادہ طاقتور کہ خون کے رشتے کی اتنی رعایت نہیں ہے جتنی اس کی ہے. اور جو اسلام کا رشتہ ہے وہ اس دنیا میں بھی باقی رہے گا, آخرت میں بھی رہے گا. خون کا جو رشتہ ہے وہ دنیا تک ہی ہے, اس کے بعد ختم ہو جائے گا. تو جیسے خونی رشتے کا لحاظ ہوتا ہے ایسے ہی ایمانی رشتے کا لحاظ کیا جائے گا کہ دنیا میں کہیں بھی جنگل میں, پہاڑوں میں, دریاؤں میں, جزیروں میں اور شہروں میں, تمدن گاہوں میں, کہیں نزدیک میں, دور میں, غریب امیر, کوئی مسلمان ہے اس کے ساتھ میں ایمان کی وجہ سے رشتہ تعلق رکھنا ضروری ہے. یعنی دلی ہمدردی اس کے ساتھ ہو, خیرخواہی کا جذبہ اس کے لیے ہو, اور اس کے ساتھ جو سلوک دعائے خیر ہے اور جو اپنے ساتھ سلوک ہو, اپنے سے ممکن ہے اس کے ساتھ بھلائی کرنا, وہ ہمارے ذمے ہوتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ بھائی ہیں. فاصلہ بین اخویکم, اس لیے جب مسلمان بھائیوں میں کوئی بات ہو جائے تو ان میں صلح کرا دو. ایک اصول یہ بیان فرمایا گیا معاشرت کے ہی اصولوں میں سے ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ, نہ بحیثیت قوم کی اڑاؤ, نہ بحیثیت فرد کی اڑاؤ, نہ بحیثیت جنس کی اڑاؤ کہ مرد عورتوں کی اڑائیں یا عورتیں مردوں کی اڑائیں. کیونکہ قوم میں ہوتے ہیں نا, ایک قوم دوسرے قوم کے ساتھ, ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ, تمہاری عادت تو یہ ہے اور تمہاری عادت تو یہ ہے, ایک علاقہ دوسرے علاقہ, اور تم لوگ تو یہ کرتے ہو تم لوگ, تو خواب خواہ پھر اس میں فیلنگ شروع ہو جاتی ہے. فرمایا کہ ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ اور مرد عورتوں کے ساتھ اور عورتیں آپس میں یا مرد آپس میں یہ مذاق نہ اڑائیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ زندگی میں غرض نہ ہو جائے, زندگی میں ہوتا نا تفریح کرتے رہتے ہیں, مذاق کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, شگفتگی کے لیے کرتے ہیں اصل میں, مگر بعض لوگوں کو آتا نہیں. وہ تو ہوتا یہ ہے کہ زندگی میں غرض نہ ہو جائے, درد دل درد سر نہ ہو جائے. ابھی تک تو درد دل چل رہا, محبت چل رہی تھی, پھر اس کے بعد ہیڈیک ہی بن گئی ایک دوسرے کے واسطے کی مخالفت ہوگی, ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ میں قریب ہوں تو تھوڑے ڈسٹینس کے ساتھ قریب ہوں, تھوڑا ڈسٹینس رکھو. احبب حبیبک حول اللہ, جب کسی سے محبت کرو, کلوز ہو آپ, تو تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ رہو, ہو سکتا ہے کہ کل تمہاری انبن ہو جائے. وبغض بغیضک حول اللہ, اور جب کسی کے ساتھ میں نفرت اور لڑائی ہو جائے تو اس میں بھی تھوڑا فاصلہ رکھو, یعنی کہ انتہا سے چلے گئے دونوں, یہ اس کی جان کا پیاسا ہو اس کی جان کا پیاسا, میں تیرے کو دیکھ لیتا ہوں, میں تیرے کو دیکھ لوں, کیا دیکھ لے, دکھ تو رہا ہے, یہ بس ہے جذبہ ہے کہ دیکھ لوں گا تیرے کو. اور میں وباس وغیرہ رکھا ہوں نما, جب کسی سے نفرت ہو جائے تو اس نفرت میں بھی تھوڑا سا فاصلہ رکھو. ایسا یہ کو نہ حبیب کا یہ مما, ہو سکتا ہے کہ کل کے دن دوستی ہو جائے, ہم کا بھی شرمندگیاں ہوں گی, اس سے پہلے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتی ہوں گی, تکلیف کی بات ہوگی نا. اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ہنسی مذاق ہے بھی نا, تو اس میں بھی تھوڑی ایک حد ہو کہ کہیں اس کا مذاق نہ ہو. اور علماء نے اسی لیے اس کے احکام بیان کیے تفصیل سے. ایک وہ مذاق ہوتا ہے کہ جس میں صرف شگفتگی ہوتی ہے, خوش طبعی, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ایک وہ مذاق ہوتا ہے جس میں دوسرے کی تحقیر ہوتی ہے, تجلیل ہوتی ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو نوجوانوں کا گروپ ہوتا ہے دعوتوں میں, فنکشن میں, پکنک میں, ادھر ادھر, ایک کو چن لیتے ہیں, آٹھ دس منٹ ایک کو چن لیتے ہیں, اس کو ٹارگیٹ بنا کے اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں, ستاتے رہتے ہیں, اس کا انجوائے کرتے رہتے ہیں, وہ بیچارہ تنگ ہو جاتا ہے, پھر کسی سے اس کا پڈا ہو جاتا ہے اور پھر چلتا ہے اس کے بعد. یہ غلط بات ہے کہ کسی کی تحقیر نہ ہو, کسی کی تجلیل نہ ہو, اور مذاق میں کسی کے عیب کو اچھالا نہ جائے جس کی وجہ سے وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہو. جس بات میں وہ اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرتا آپس کے ماحول میں, اس کو آپ ذکر کر لے سکتے ہیں شروع کرنے کے لیے, لیکن جس میں وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہو اس کی اجازت نہیں ہوگی. اس لیے عام طور پر ایک بات قاعدے کی یہ بیان فرما دی گئی کہ مذاق کے واسطے اور بتھیری چیزیں ہیں, جیسے مسلمان سرداریوں کے ساتھ لگا کے مذاق کر لیتے ہیں, سردار جی مسلمانوں کے ساتھ مذاق لگا کے مذاق کر لیتے ہیں, تو وہ ایک تھرڈ پارٹی ہوگی, ان کا سامو سامنے ہوتے بھی نہیں, ٹھیک ہے, کسی سردار جی کے لگا کے جو بنا دو, ایک الگ بات ہے. مگر آپس میں کریں گے تو پھر وہ بے عزتی بے احترامی کا مسئلہ آ کے لڑائیاں ہوں گی. ایک بات یہ فرمائی گئی, ولا تلمیزو انفسکم, ایک دوسرے کو تانا مت دو. غلطیاں جو ہیں نا وہ سب سے ہوتی ہیں, اور انسان سے تو غلطی کامن ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے, بالکل بے داغ کسی کا, یعنی کسی کی لائف ہے, کسی کی زندگی ہے, ایسا بہت ہی شاذ و نادر ہوتا ہے, الا ماشاء اللہ ہی ہے. تو اس لیے کیا ہے, داغدار تو سبھی ہیں. اب وہ کسی کو داغ کا پتہ ہوتا ہے, کسی کو نہیں ہوتا. تو جب آدمی اپنی بری بات سے توبہ کر چکا ہو, کسی بھی طرح کی بری اس کی عادت رہی, اس کو وہ توبہ کر چکا ہو, تو پھر بعد میں اس کا کبھی حوالہ نہیں دینا چاہیے, یہ حرام ہے. ایک مرتبہ کریڈٹ کا حساب ہو گیا, کریڈٹ ایک مرتبہ, تو پھر پچھلے غلطیاں لے کے آتے کہ آپ کس نے کتنے ٹکٹ کیا تھا اور کتنی جگہ کیا تھا. نہیں, ایک مرتبہ صاف ہو گیا تو صاف ہو گیا, اس کا اگر حوالہ دیں گے تو پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ کلیئر ہو جانے کے بعد اس کا حوالہ دینا جائز نہیں ہے. اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے اپنی غلط حرکت سے توبہ کر لی اور اس کے توبہ کر لینے کے بعد میں دوسرے مسلمان نے اس کو یاد دلا کے اس کو تانا دیا اور اس کو شرمندہ کیا, تو یہ تانا دینے والا جب تک نہیں مرے گا جب تک اس غلطی میں مبتلا نہیں ہوگا, یہ حدیث شریف میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے اس بات پر, اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ پھر اس بندے کو جس نے تانا دیا تھا اس کو مبتلا کر دیتے ہیں. اسی لیے یہ کہ جس کی جو آدمی توبہ کر چکا اپنی پچھلی حالت سے, تو بلکہ علماء نے یہ فرمایا کہ اپنی پچھلی حالت سے توبہ کرنے کے بعد اپنی پچھلی باتوں کو دوسروں کے دوستوں کے سامنے بولنا بھی نہیں. ایک مرتبہ صاف ہو گیا تو پھر کیوں گواہ بناتے ہو دوسروں کو کہ ایسا ہوا تھا ایسا ہو, قیامت میں چھوڑے گا تھوڑی اگر موقع ملے گا تو, ارے بھائی اس نے میرے سامنے یہ کہا تھا, اس نے یہ کیا ہوا, اس کا حساب لو, تو مسئلہ ہو جائے گا وہاں پہ. اسی لیے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو تو چھپانے کا اہتمام کرنا. بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھائی جب اللہ میاں سے ڈر نہیں تو مخلوق سے کیا ڈر. نہیں, اللہ میاں سے نہیں ڈرے آپ تو ایک بات ہے پھر بھی, لیکن مخلوق سے ذرا زیادہ ہی ڈر کے رہیے. اس معنی میں کہ اپنی برائیوں اور عیبوں کے سامنے لانے کے سلسلے میں اللہ سے تو ڈرنا ہے ہی بندے کو, لیکن اگر وہاں بے احتیاطی ہوئی تو یہ نہیں کہ مخلوق سے نہیں ڈرنا ہے. یہ مخلوق کے سامنے اپنی کمزوریاں اور کمیاں نہیں آنی چاہیے کہ مخلوق گواہ بن جائے گی, اور مخلوق قیامت کے دن جب گواہی دے گی کسی کے خلاف میں تو پھر وہاں انصاف کا مظاہرہ کیا جائے گا. اور جب تک گواہ کوئی نہیں ہے اور کچھ ہی لپا ڈپی ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, وہ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو پکڑ لیں. اور ایسے معاملات میں زیادہ تر یہی بیان کیا گیا حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کو یہاں چھپا دیا گیا ہے اس کو وہاں بھی چھپا دیا جائے. جب وہاں جب میں نے تجھے بے عزت نہیں کیا, ذلیل نہیں کیا, تو یہاں کیا تھا, کیونکہ وہاں تو رحمت بہت زیادہ ہے. تو اس لیے جتنا ہو سکے اپنی پچھلی باتوں کی کمزوریوں کو, پچھلی کمزوریوں کو, واقعات کو اپنے دوستوں کے سامنے سنا نہیں دینا چاہیے کہ یہ میں نے ایسا بھی کیا تھا, میں نے ویسا بھی کیا تھا. بلا سمجھ دوں اور برے الفاظ سے مت پکارو, کیونکہ یہ سب کام شخص کے ہیں اور کسی مومن پر فاسق ہونے کا لیبل نہیں لگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ فرمانا, یہ بہت برا ہے. ایک مومن ہے تو اس کے لیے پھر فاسق کا لفظ لگ جانا, کیونکہ یہ سب حرکت کرنے والا فاسق ہوتا ہے. تو مومن کا اچھا خاصا اس کو فاسق بولنا پڑ رہا ہے تو فرمایا اپنا نام, تمہارا نام چینج ہو جا رہا ہے. اور یہ کتنی بری بات ہے کہ تمہارا اچھا مومن نام ہے وہ فاسق میں چینج ہو رہا ہے, یہ بہت بری بات ہے. اسی کی وجہ سے بھگتنا بھی پڑے گا. اور ایک اصول یہ بیان کیا گیا معاشرتی کہ تم دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچو. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ آپ دوسرے مسلمان کے بارے میں کتنا ہی اچھا گمان کر لیں, کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑا پہنچا ہوا ہے, بہت بڑا بزرگ ہے, یہ ایسا ہے, اچھا اچھے سے اچھا گمان کر لیں, کل قیامت میں اس کا پروف نہیں مانگا جائے گا کہ تم نے مسلمان کے بارے میں خواہ مخواہ اتنا اچھا گمان کیسے کر لیا. بس بھائی میرا گمان تھا اس کے بارے میں کہ بہت اچھا آدمی ہے. لیکن اگر کسی بھی قسم کی کوئی بدگمانی کی گئی تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ثبوت مانگیں گے کہ اس کا ثبوت پیش کرو. تو اس لیے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا ہے. اور میں نے ہمارے اساتذہ سے سنا ہے کہ جب لڑائی بڑھتی ہے دو آدمیوں کے درمیان تو حقیقت کم ہوتی ہے, بدگمانی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ آرگیومنٹ ہو چکا ہے اور مخالفانہ ذہن بن چکا ہے. اب کچھ بھی ہوا وہ جاتے جاتے جھکا بھی اور جھکے اس نے کوئی چیز اٹھائی تو یہ سوچا کہ اس نے پتھر شاید میرے لیے اٹھایا. پھر ہر بات آدمی اسی کی طرف ہے, اس نے ادھر دیکھ کے مسکرایا تو کہنے لگا وہ منہ تو اس نے ادھر کیا تھا لیکن وہ ہنس رہا تھا میرے اوپر, یہ چلتا ہے. وہ اس سے کوئی بات کر رہے تو خوش 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 کر رہا تھا, یہ بیٹھا ہوا یہاں پر کہہ رہا کہ یقین نہیں یہ میرے ہی بارے میں ہو رہی ہے. ارے بھائی تمہارے پاس جب تحقیق نہیں ہے تو تم کیوں اپنے طور پر یہ طے کرتے ہو کہ یہ گفتگو تمہارے بارے میں ہے, اس نے تمہارے اوپر ہنسا, اس نے تمہارے اوپر یہ جملہ کہا, یہ اس کے سارے کاموں کو پھر آدمی اپنے اوپر لیتا ہے. اچھا اس پر قناعت نہیں ہوتا, نہیں ہوتی, اس کے آگے پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس نے ایسا کیا ہے نا پھر میں بھی کرتا ہوں کچھ, تو پھر آگے بڑھنے لگتی ہے, بات آگے بڑھنے لگتی ہے, آگے بڑھنے لگتی ہے تو پھر سب کو شروع ہو جائے گی. اس لیے فرمایا گیا کہ نبا بن نے اکثر گمان جو ہوتے ہیں, بہت سے گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہیں, بے وجہ کی قائم ہو گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی پر بدگمانی کا عادی ہوتا ہے اس کی زندگی مصیبت میں ہوتی ہے, جو بیوی اپنے شوہر پر بدگمانی کی عادی ہوتی ہے اس کی زندگی مصیبت میں ہوتی ہے. تو اعتماد بھی کوئی چیز ہے. اگر دونوں کی نیت خراب ہے تو آپ کیا کر لو گے؟ دونوں میں سے ایک کی نیت خراب ہے تو دوسرا اس کے سر پہ بیٹھا رہتا ہے صبح سے لے کے شام سے, شام سے لے کے صبح تک, اور خام و خام کی بات ہے. دو سال پہلے کا قصہ ہے, ایک کیس میرے پاس آیا. میں نے کہا صاحب میں دعوت میں نہیں جا سکتا ہوں. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ تو کہنے لگے میری بیوی دعوت وغیرہ میں جب ہم جاتے ہیں تو صرف مجھے ہی گھورتی رہتی ہے کہ میں کس کو دے گا ہوں. اور یہ بات اتنی مشہور ہو گئی ہمارے دکھے آ گئی ہمارے خاندان میں کہ میں جانے میں شرما رہا ہوں. اب بولا جائے گا مسئلہ صاحب وہیں صبح اس سے بات کی, اس سے بات کی, اس کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ اب وہ یہاں تک نوبت پہنچے کہ انہوں نے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی تو بات میرے تک پہنچی. تو میں نے کہا بھائی اس نے کبھی کسی کے ساتھ دوستی کی؟ آپ نے دیکھا کچھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے؟ میں نے دیکھا تو نہیں. میں نے پھر بدگمانی چاہیے اس نے کہ بس مجھے خیال آتا ہے کہ بھائی پتا نہیں ان کی دوستی کس کے ساتھ ہے. میں نے کہا یہ کام کیا کرتا ہے؟ کہ نہیں یہ کیب چلاتا ہے. تو اب جب یہ کیب چلاتا ہے دس گھنٹے, آٹھ گھنٹے, چھ گھنٹے, سات گھنٹے, دن میں بھی چلانا ہوتا ہے, رات میں بھی چلانا ہوتا ہے, تو کس کو اٹھا رہا ہے وہ؟ ہماری جس کی کرتا ہے دیکھ کے کرتا ہے کہ دو آدمی ہیں یا نہیں پورے, یا کوئی عورت ہے تو ان کے ساتھ کوئی اس کا محرم ہے نہیں ہے ساتھ میں. بھائی جو بیٹھا گاڑی میں اس کو لے آ کے چھوڑتے ہیں. چاپ میں کیا دیکھنے کا ہے, کیا نہیں دیکھنے کا ہے, کون سی چیز چھپی ہے وہاں. تو میں نے کہا کہ اگر تم آدھ گھنٹے تک اس کے اوپر نگرانی نہیں کر سکتی ہیں اور وہ قابل اعتماد آدمی ہے, نمازی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, تو پھر کیا بنیاد ہے کہ آپ, کوئی ثبوت بھی نہیں ہے آپ کے پاس میں کہ صاحب آپ اس کے اوپر شک کرتے ہیں. جب اس طرح شک والا ماحول گھروں میں بھیڑ ہو جاتا ہے نا تو پھر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اس کا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے کہ مرد عورت پہ اعتماد کرے اور عورت جو ہے نا وہ مرد پہ اعتماد کرے. آپ بولیں گے کہ اس صورت میں تو پھر کھلی ڈھوڑی ہو جائے گی کہ وہ جو چاہے کر لیں گے. جو چاہے کرنے کا جہاں تک تعلق ہے, اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہے اور خاندان کی عزت ہے تو پھر تو ہے صورت بچاؤ کی, اور اگر نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر لے سکتے. اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک آدمی ہمیشہ اپنی بیوی کو کپڑ میں رکھ کے جاتا تھا باہر. بیوی نے سمجھایا کہ دیکھو تم میرے پر ٹرسٹ کرو, میں خراب عورت نہیں ہوں, کوئی ایسی بدکرداری نہیں ہوگی, آپ بے فکر. کہنے لگے نہیں مجھے اطمینان نہیں ہوتا. کہنے لگے اگر میری نیت خراب ہوئی نا تو کفل ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا. کہنے لگے پاسبل ہی نہیں ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے چیلنج کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گی. تو کہنے لگے ہاں بتا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر چیلنج میں نے قبول کر لیا. دو تین دن کے بعد میں سامان آیا, سامان میں بکسا تھا, وہ بکسا جو ہے نا شوہر نے اندر پہنچا دیا, اور اس کے بعد باہر سے دروازہ بند کر کے چلے گئے. آنے کے بعد میں بیوی نے کہا کہ بکسا کھولو. بکسا کھولا تو اس نے ایک آدمی سویا ہوا تھا. اور اس نے بتایا کہ اگر تم اس پہ ٹرسٹ نہیں کرو گے تو میں تم سے ہی آدمی کو بلوا نہیں سکتی, ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. تو یہ ہے مسئلہ. اس میں سوائے ٹرسٹ اس کے بعد جو کچھ بے عنوانی بعض مرتبہ ہو جاتی ہے نا تو پھر آدمی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. مرد اگر کوئی بے عنوانی کرتا ہے تو وہ اسے اپنے اللہ کا جواب دے, عورت کی بھی عورت سے کوئی بے عنوانی ہوتی ہے تو وہ اپنے اللہ کو جواب دے. اس لیے اس معاملے میں بدگمانی ہمیشہ زندگی کو نقصان پہنچاتی ہے, مطلب بدمزگی اور بے لطفی ہو جاتی ہے اور تکلیف ہے. پھر وہ اسی پر نہیں رہتی, بات پھر بڑھتی چلی جاتی ہے اور مسائل پیدا ہو جاتی ہیں. ایک بات یہ بیان فرمائی گئی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا تجسس نہ کرے. تجسس کے معنی ہے اس کی کمزوری کو تلاش کرنا, ایسے کسی کی کمزوری کا سامنے آنا. اس پر ستاری کا حکم ہے کہ جتنا تم سے ہو سکتا ہو پردہ پوشی کرو, چھپا دو, انجان ہو جاؤ, اندیشی کر دو. اور دوسری صورت اس میں جتنا تم کمال کو کر سکتے ہو, اس میں جو بندوں سے حقوق متعلق ہے اس کے چھپانے کی اجازت ہے. مثلا کسی کو چوری کرتے ہوئے آپ نے دیکھا تو اب انجان ہونا نہیں ہے, بلکہ آپ دوسروں کو بتا دیں کہ وہ میں نے فلاں کو اس حالت میں دیکھا ہے, ذرا آپ اپنے مال کی بھی نگرانی کر لو. کیونکہ وہ اگر اس کے اوپر ستاری کرتے ہیں تو پھر دوسروں کے مالوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں آپ. اس لیے وہی جگہ پر ستاری نہیں ہوا کرتی. پرائیویٹ معاملات ہیں, اس کا اپنا ذاتی عمل ہے تو آپ خاموش ہو جائیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو فالو اپ کیا جائے اس کی کمزوری کو تلاش کرنے کے لیے, راز جاننے کے لیے. اس کو تجسس کہتے ہیں. ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا عیب تلاش کرنا اور اس کے بارے میں اس کی چھپی ہوئی باتوں کی تحقیق کر کے اس کی کوئی عیب کی بات مل جائے تو اس کو ایشو بنا کر اس کو ذلیل کرنے کا, یا اس کو نوکری سے نکالنے کا, یا اس کو نقصان پہنچانے کا, یا اس کو مارنے توڑنے کا, کسی بھی طرح کا کوئی راستہ اگر نکل سکتا ہو, ایسی کسی چیز کی ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے حق میں اجازت نہیں ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا, انہیں اصولوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. غیبت جو کمزوری اور خرابی کسی آدمی میں ہے اس کو دوسرے کے سامنے بولنا, بہت ساتھیوں کو دیکھا یہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا تھوڑے ہوں, میں تو اس کے منہ پہ بولنے کو تیار ہوں. جب میں اس کے منہ پہ بولنے کو تیار ہوں تو میں اپنے ساتھیوں میں بول رہا ہوں تو کیا بات بھائی, جو چیز اس میں ہے جس کو آپ اس کے منہ پہ بولنے کو تیار ہے اسی کو بولنا غیبت کہتے ہیں. جو نہیں ہے, جو اس کے منہ پہ بولنے کو آپ تیار نہیں ہے, ہے نہیں اس کے اندر وہ بات, تو پھر اس کا تو نام بہتان ہے, وہ دوسری چیز ہے, وہ الگ حرام ہے, وہ الگ حرام ہے, یہ الگ حرام ہے. اس کا مقصد الگ ہے, اس کا مقصد الگ ہے. غیبت جو ہے اس کا مقصد ہوتا ہے ایک مسلمان کی عزت دوسروں کے دلوں میں کم کرنا. غیبت میں کسی کے اوپر کسی کا برا تذکرہ کیا جائے گا تو اس کا منشا کیا ہے؟ چار دوستوں کے سامنے جو بات بولی جاتی ہے تو اس کو ان کے ذہن میں ہلکا کرنا پیش نظر ہوتا ہے, اس کو ڈیگریڈ کیا جائے. ذرا اس کو اس کا ہائٹ بہت بڑھ گیا ان لوگوں کے ذہن میں, ذرا اس کو چھوٹا کر دو, ایک فٹ نیچے کر دو, دو فٹ نیچے کر دو, جتنا پاسبل ہے. تو یہ بے عزت کرنا ہے اور یہ اس کی عزت پر حملہ ہے. اور جان اور مال اور عزت تینوں محترم ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے لیے, اس لیے کسی مسلمان کی کمزوری کو دوسرے مسلمان کے سامنے ذکر کرنا ناجائز ہے. اس کا نام غیبت ہے. ذکر ہوگا اخاق بما یکرہ, اپنے بھائی کا تذکرہ اس کے بھائی بانے میں ایسا کرنا جو اس کے سامنے کرنے پر اس کو ناگوار ہوگا, یہ غیبت کی حقیقت ہے. اور فرمایا کہ یہ کرنا ایسا ہے جس سے اس مرے اس کے مرنے پر اس کی باڈی کو کھانا, اس کے مرے ہوئے گوشت کو کھانا. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ, کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جب یہ نہیں پسند کرتے تو پھر تم کو غیبت کرنے کا بھی حق نہیں. غیبت کیا ہے؟ گناہ جاہی ہے. جاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کرنے والا ہوتا ہے نا, اس کے مائنڈ میں اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھنے کا کی نصیحت پائی جاتی ہے, سمجھ, اسی وجہ سے اس کو چھوٹا کر رہا ہے دوسروں کی نگاہوں میں. تو یہ اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہے. تو یہ حب جاہ, اپنی عزت چاہنے اور اپنا مقام بنانے. دوسرے کی برائی کیوں کرتا ہے آدمی, اس کی وہ کم ہو میرا بن جائے تھوڑا سا اس کے ذہن میں, اپنا مقام بنانے. تو یہ جو ہے جاہ کی لوگوں کے درمیان اپنی عزت بڑھانے کی خواہش پر مشتمل ہے یہ گناہ پر میں. تو اس وجہ سے اس کو گناہ جاہی کہتے ہیں. اور جو زنا آدمی سے ہو جاتا ہے وہ گناہ باہی ہے, باہ سے متعلق ہے, یعنی انسان کے شہوت سے متعلق ہے, جذبات سے متعلق ہے. حدیث شریف میں آتا اور یہ بات اصول ہے کہ باہ والے جو گناہ ہیں وہ درجے میں کم ہیں جاہ والے گناہ کے مقابلے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ الغیبت اشد من الزنا, غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سخت بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے درمیان میں زنا کی برائی ہے موجود ذہنوں میں اور اس سے بچنا چاہتے ہو اور اسے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہو, تو پھر غیبت سے تو اس سے بھی زیادہ بدلنے والا اہتمام کرنا چاہیے بچانے کا. ایک بات یہ بیان فرمائی گئی اسی ضمن میں کہ یہ جو تمہارے خاندان ہیں, قبیلے ہیں, قومیں ہیں, یہ سب تمہارے تعارف کے لیے ہیں. بقیہ سب اولاد آدم, آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, تم سب برابر ہو. اور پھر آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, مٹی کی خصوصیت توازو انکساری کی ہے, تو تمہیں توازو انکساری ہونا چاہیے. اللہ کے ہاں انسانوں کا مرتبہ تقوی کی بیس پر ہے, جو جتنا متقی وہ اتنا اللہ کا مقرب, اور جتنا کم متقی وہ کم مقرب, جو بالکل بے متقی انہیں غیر مقرب. اور بالکل بے متقی کون ہوتا ہے؟ جو غیر مومن ہوتا ہے, جس کے پاس ایمان بھی بالکل نہیں رہا تو اس کے پاس کوئی درجہ ہی نہیں ہے, تو وہ بالکل ہی دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. حق تعالیٰ کے یہاں انسانوں کا جو اعتبار ہے وہ ان کے تقوی اور ان کے ایمان کی بیس پر ہے. اور بقیہ کون کالا ہے, کون گورا ہے, کون غریب ہے, کون امیر ہے, کون پڑھا لکھا ہے, کون بے پڑھا لکھا ہے, کون شہر کا ہے, کون گاؤں کا ہے, کون سید ہے, کون مغل ہے, کون مرزا ہے, کون ضلع ہے, کون جاٹ ہے, کون بانگا, ان سب چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی اثر نہیں پڑتا کہ اس کی پرسنالٹی کا کوئی قدم وہاں پر, اس وجہ سے ہو کہ یہ بڑے خاندان کا ہے. حتیٰ کہ سادات جو ہے ان کا اپنی جگہ پر ایک مقام ہے, اس کے باوجود حدیث میں ہے کہ من بقا بھی عمل ہو لم یسر بھی نصب ہو, جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نصب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا, جس کا عمل جس کو پیچھے کر دے اس کا نصب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا. البتہ اس کے بعد والے سورے میں اسی سے ریلیٹڈ ایک مضمون ہے, اس کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. یہ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ماں باپ اور بڑے مرتبے والے ہیں, ان کی اولاد بھی ایمان والی ہے لیکن کم مرتبے والی ہے, تو ان کے اپنے ماں باپ کے نیک صالح بزرگ ہونے کی وجہ سے کل قیامت میں ان کم مرتبے والے ایمان والوں کے مرتبے کو بڑھا کر بڑے مرتبے کا کر دیا جائے گا, تاکہ ماں باپ کو ٹھنڈک پہنچے ان کی, یہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو من کے طور پر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیے، ہمارے پتاؤں سے در گزر فرما دیے، اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے قرآن پڑھنے سننے کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے لوگوں کو قبول فرمائیے، کوتاہیوں کو غلطیوں کو معاف فرمائیے، اے پاک پروردگار ہمارے درس کو قبول فرمائیے، درس میں برکت عطا فرما دیجیے، اس میں نورانیت پیدا فرما دیجیے، اے اللہ آپ کی ان باتوں کا اثر ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے، ہمارے دل و دماغ کو اس سے معطر اور منور فرما دیجیے، ہمارے ظاہر و باطن کو اس سے آراستہ فرما دیجیے، سب مسلمان بھائیوں کی عزت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، سب کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اسلامی ذہن و مزاج سے ہم سب کو آراستہ فرما دیجیے، ہمارا ذہن بھی، ہمارے جذبات بھی، ہمارا یقین بھی، ہماری طبیعتیں بھی، اور ہماری خصلتیں اور عادتیں بھی، اور ہمارے اعمال بھی، اے اللہ آپ کی پسندیدہ زندگی کے مطابق فرما دیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے مطابق فرما دیجیے، اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اور دنیا اور آخرت کی شہادت میں ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے، دنیا اور آخرت کی ہر حاجت آپ کی خدمت آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، اے اللہ آپ ہماری ہر ضرورت کو عافیت کے ساتھ میں پورا فرما دیجیے، اے اللہ ہماری دنیا کی جو ضرورتیں ہیں اس میں بھی ہم آپ کے محتاج ہیں، جو آخرت کی ضرورتیں ہیں اس میں بھی ہم آپ کے محتاج ہیں، ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہے، آپ ہمارے حالات کو ہماری ضرورتوں کو خوب جانتے ہیں، اپنے کرم سے ہم میں سے ہر ایک کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا فرما دیجیے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کی زائد خواہشات کو بھی محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجیے، ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دیجیے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کر دیجیے، اللہ جو یہاں کے قانونی رکاوٹوں کے اعتبار سے پریشان ہیں اپنے کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ان کا اسٹیٹس صحیح فرما دیجیے، اور اللہ جو بے شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں فرما دیجیے، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کو اولاد دے دیجیے، جن کو اولاد دے دی ہے ان کو اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجیے، جو روزگار والے ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما دیجیے، خوشیاں نصیب فرمائیے، غموں مصیبتوں آزمائشوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائیے، عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ تمام امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے جو غیروں کے ذہن خراب ہو گئے اس کو اپنے فضل کرم سے صحیح فرما دیجیے، بدگمانیوں کو ان کے دور فرما دیجیے، دلوں میں رحم ڈال دیجیے، اے اللہ عافیت اور امن امان کا فیصلہ فرما دیجیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، صلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد علی و اصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔